عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. صدق الله العظيم. قابل احترام دوستو، بزرگو، اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سب سے قیمتی عمل وہ حسن اخلاق ہے. یہ عمل جتنا قیمتی ہے اتنا ہی اس دنیا میں نایاب ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں؟ ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کا پورا دین لیں، مکمل دین اپنی زندگی میں لائیں. یہ مطالبہ ہے ہم میں سے ہر ایک کو اللہ کی طرف سے، کہ ہمارا اللہ کے ساتھ معاملہ درست ہو ایمانیات اور عبادات کی لائن سے، ہمارا اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ صاف ہو معاشرت کی، پاکیزگی، معاملات کی صفائی اور اخلاق کی بلندی سے. یہ تین چیزیں اللہ کے بندوں کے ساتھ معاملہ ہیں، اور دو چیزیں اللہ کے ساتھ ہیں، اور ان پانچ چیزوں کا نام ہے مکمل دین. دین صرف نماز، روزہ، تسبیح، تلاوت، صرف اس کے اندر دین نہیں ہے. یہ دین کے بہت بڑے اونچے اعمال ہیں، نماز، روزہ، تلاوت، تسبیح. لیکن کامل دین تو یہ ہے، یہ اجزائے دین ہے. نماز دین کا ایک جز ہے، روزہ دین کا ایک جز ہے. دین کا کیا؟ دین کا ایک جز عبادت، اور عبادت کا ایک جز ہے روزہ نماز. اور شیطان ہمیں یہ دھوکے میں ڈالتا ہے کہ اجزائے دین کے زندگیوں میں آنے سے وہ اطمینان دلاتا ہے کہ تم دیندار بن گئے. آدمی نماز کی پابندی کر لے اور اسے دھوکے میں ڈال دے، بھی تم بڑے دیندار ہو. رمضان میں روزہ رکھ لیا اور اس نے دھوکے میں ڈال دیا کہ تم بڑے دیندار ہو. زندگی کی ہر لائن شریعت پر ہو، زندگی کی ہر لائن دین پر آئے. جس کو کہتے ہیں نا، جمیع ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے میری زندگی سے متعلق ہے، اس کو میں طالب بن کر اپنی زندگی میں لوں. اس میں ایک ہے ایمان کی لائن، ایک ہے عبادات کی لائن، ایک ہے معاملات کی، ایک معاشرت کی، اور ایک ہے اخلاقیات کی لائن. اخلاقیات دین کے اندر بہت بڑا حصہ ہے. قرآن پاک کی آیتیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں اگر ہم دیکھیں، ایک صحابی آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور سامنے بیٹھ کے پوچھے، مت دین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، ایک ہی جملے میں فرما دیا. وہاں سے اٹھے، فجلس عن یمینہ، دائیں بیٹھے اور پوچھ رہے ہیں کہ مت دین یا رسول اللہ، دین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حسن الاخلاق. وہی صحابی وہاں سے اٹھ کر بائیں طرف بیٹھے، وہاں سے بھی یہی سوال کر رہے ہیں، دین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا حسن الاخلاق. وہ صحابی اٹھے اور پیچھے بیٹھ گئے اور وہاں سے سوال کر رہے ہیں، دین کسے کہتے ہیں؟ آپ نے انہیں پکڑ کے آگے کیا، فرمایا غصہ نہ کر، یہ دین ہے. کہ دین کا معیار دیکھیں، ہمارے دین اسلام میں اخلاقیات کی کتنی اہمیت ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک یا ابا حریرہ، ابو حریرہ تم پر لازم ہے، بحسن الاخلاق، کہ اخلاق میں بلندی پیدا کریں، اخلاق میں اعلیٰ معیار پیدا کریں. کیسے؟ من اخلاق یا رسول اللہ، اخلاق کسے کہتے ہیں؟ سل من قطع، واعف عمن ظلم، واحسن الى من اساء الیک. آپ نے اخلاق سمجھایا. ای الایمان افضل، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات. دیکھیں آدمی کے پاس ایمان ہے، سب سے افضل ایمان والا کون ہے؟ فرمایا احسنهم خلقا، جس کے اخلاق عمدہ ہوں وہ سب سے اچھے ایمان والا ہے. مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کسے کہتے ہیں؟ یہ طعام الطعام طیب الکلام، کھانا کھلانا، اچھی بات کرنا. پھر ایک صحابی نے پوچھا مل اسلام یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا الصبر والسماحہ، معاف کرنا، درگزر کرنا، یہ اسلام. یعنی یہ حدیث میں نے کل عرض کیا نا کہ ایک آدمی دوائیوں کے نام یاد رکھ لے تو صحت نہیں ملتی. یہ حدیثیں ہم اپنی زندگی میں اس کو اتارنا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاقیات کی لائن کو دین میں کتنی اہمیت دی. آپ نے فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا، جس کے اخلاق جتنے بلند ہوں گے اس کا ایمان اندر سے اتنا ہی کامل ہوگا. کسی آدمی کے ایمان کی سطح دیکھنی ہے، اس کے اخلاق کی سطح دیکھیں. ایمان میں کمزوری ہے، اخلاق میں کمزوری ہے. کئی حدیثیں، ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن جریر بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ نے ان کو حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی عطا فرمائی تھی. فرمایا یوسف ہذہ الامہ، یہ میری امت کا یوسف ہے، اتنے خوبصورت. آپ نے بلایا، بلا کے فرمایا عبداللہ، اللہ نے حسن صورت سے نوازا، حسن سیرت کو اپناؤ. صورت اچھی ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی. سیرت اچھی ہے، سیرت اچھی ہوگی تو دل ٹھنڈا ہوگا. تو دوستو حدیثیں اتنی ہیں کہ آدمی سوچتا جائے اس سے پتا چلے گا گویا اخلاق حسنہ ہی دین ہے. کیوں؟ اخلاق، یہ اخلاق جو ہے نا ایک پھلدار درخت کے معنی ہے، ایسا درخت جو پھل والا ہے. ایسے درخت کی بڑی قیمت ہوتی ہے بازار میں، ایسے درخت کی قیمت جس میں قیمتی پھل لگے ہوئے ہیں. اسلام ایک مکمل درخت ہے، اخلاق اس کے پھل ہیں، اخلاق اس کے پھل ہیں. جو مسلمان جتنا اخلاق والا ہوگا پوری انسانیت کے لیے وہ مسلمان پھلدار درخت کی طرح فائدہ مند ہوگا. جیسے درخت پھل والا ہے، پتیوں والا ہے، پھول والا ہے، ہر ایک اسے دیکھے گا، ہر ایک اس کے پاس بیٹھے گا، دیکھ کر آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، ہر ایک اس سے فائدہ اٹھائے گا. بالکل ایک مسلمان جس کے اندر اعلیٰ اخلاق ہوں، نبوت والے اخلاق ہوں، داعیانہ اخلاق ہوں، کمرشل کے اخلاق نہیں کہ مسکرا رہے ہیں، سوری بول رہے ہیں اور پھر تھینک یو بول رہے ہیں، بولنے والا اندر سے، نبوت والے اخلاق جس میں اس کا دل اس کی زبان دونوں شامل ہوں، ایسا مسلمان اس کے وجود کو پوری انسانیت رحمت سمجھے گی. اس کے پاس بیٹھنا، اس کی زندگی کو دیکھنا. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اخلاق والا ہے وہ اللہ کے پاس مقبول ہے، اللہ کے بندوں کے پاس محبوب ہے. دونوں چیزیں، جس کے اخلاق عمدہ ہوں گے اللہ کے پاس مقبول، اللہ کے بندوں کے پاس محبوب ہے. اسی لیے دوستو جیسے مستقل لائن سے آدمی اپنے دین کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہے، ایک شعبہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو اعلیٰ معیار تک پہنچانے کی کوشش کرنا ہے اور اس کی فکر کرنا ہے. اسی لیے فرمایا مسلمان کی مثال کیا ہے؟ ایک مسلمان کی مثال شجرۃ مثمرہ. شجرہ کہتے ہیں درخت کو اور مثمرہ کہتے ہیں پھلدار. ایک مسلمان کی جو مثال ہے وہ پھلدار درخت کی طرح ہے. اور پھلدار درخت کی بہت سی صفات اور بہت سی خوبیاں ہیں. سب سے پہلی صفت پھلدار درخت کی یہ ہے کہ وہ درخت اپنے تمام پھلوں کو سمیٹا ہوا رہتا ہے, تمام پھلوں کو سمیٹ کر رہتا ہے. پھلدار درخت جو ہوتا ہے اس لیے کہ شروع شروع میں پھل کچے ہوتے ہیں اور کچا پھل کڑوا ہوتا ہے. درخت جو ہے نا پھینک نہیں دیتا ہم کو یہ بھی کڑوا ہے, نہیں سمیٹ کر جوڑ کر رکھتا ہے یہاں تک کہ اس میں رس آ جاتا ہے. اس پھلدار درخت کی سب اسی طرح مسلمان کہ اس کی سب سے پہلی خوبی کیا ہے کہ وہ معاشرے میں ہے, لوگوں میں ہے, کیسا ہے, ہر ایک کی کسیلی کڑوی کو برداشت کر کے, ہر ایک کی بدعنوانی کو برداشت کر کے, جھیلتے ہوئے درگزر کر کے جوڑتے ہوئے چل رہا ہے. ایسا نہیں دھتکار دے بھئی ایک بہت بہت کڑوی ہے, بہت ہی کسیلی بات کر رہا ہے, بہت ہی سخت بات کر رہا ہے, نہیں. وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یمن کے شہزادے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ منورہ آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی حضرت غالباً حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لگا دیا کہ بھی آپ ان کے ساتھ رہیں. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بالکل غریب آدمی اور حضرت وائل شہزادے, لباس شاہانہ, سواری شاہانہ, جوتے شاہانہ, سب کچھ شاہی مزاج, شاہی طبیعت کے ساتھ مدینہ منورہ آئے ہیں اور حضرت معاویہ غریب صحابی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ساتھ لگایا, بھی تم دین سکھاؤ انہیں, اسلام سکھاؤ انہیں, ہیں شہزادے لیکن تم سکھاؤ. اب حضرت معاویہ انہیں لے کے چل رہے ہیں, حضرت وائل گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. عرب کی سخت گرمی اور پتھریلی زمین, حضرت معاویہ فرماتے پیر میں جوتے نہیں تھے, میں نے وائل سے کہا وائل سواری پہ بیٹھے اور جوتے دے دو. تو حضرت وائل کہنے لگے, نئے نئے آدمی ہیں, کہنے لگے ہاں دے دیتا جوتا تمہیں لیکن ایک شہزادے کے جوتے تمہارے پیر پہ نہیں. دیکھیے کیسی کڑوی بات ہے نا, شہزادے کے جوتے تمہارے پیر پہ نہیں, مناسب نہیں, میں نہیں دوں گا. حضرت معاویہ نے دھتکارا نہیں, ٹھیک ہے. پھر دوسری بات, تھوڑا اور آگے چلے تو اور گرمی لگی, کہنے لگے اپنی سواری پہ مجھے پیچھے بٹھا دو. کہنے لگے بٹھا تو سکتا ہے لیکن یہ شاہی سواری ہے اور تم غریب آدمی ہو, کہاں سے بیٹھو گے, نہیں بیٹھو. کیسی سب سے بڑی یہ ہے اخلاق کہ سامنے والے کی بدعنوانیوں کو برداشت کرتے ہوئے آدمی چلے. جس طرح ایک درخت اس کے کڑوے کسیلے پن کو برداشت کر کے جوڑ کے رکھتا ہے, ہوگی بات. ایک وقت آیا جب حضرت معاویہ امیر المومنین بنے تو حضرت وائل ابن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دروازے پہ کھڑے ہیں اور دستک دے رہے ہیں, امیر المومنین اجازت ہے تو اندر آؤ. دیکھیں کیسے چینج ہوا زمانہ. تو حضرت معاویہ نے فرمایا وائل یہ تخت اچھا ہے یا تمہاری وہ شاہی گاڑی اچھی تھی, جو تمہاری شاہی سواری تھی وہ بہتر تھی یا یہ تخت بہتر ہے؟ روایتوں میں آتا ہے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تخت سے اترے اور دروازے تک جا کے ان کا استقبال کر کے ان کو لے کے آئے. یہ اخلاق کی بلندی ہے کہ اصل چیز ہے سامنے والے کی بدعنوانی کو آدمی برداشت کرے. ہاں شجرۃ مثمرہ, مسلمان اس کی شان بڑی عالی ہے, ایسے نہیں ہے. اور پھلدار درخت کی دوسری خوبی, دوسری صفت کیا ہے؟ ہاں کہ پھلدار درخت جب پھل پک کر تیار ہوتا ہے درخت میں ٹہنیوں میں توازو آ جاتی ہے, درخت میں جھکاؤ آ جاتا ہے. درخت کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ٹہنیوں میں جھکا ہوا آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پھلدار درخت ہیں اس میں. یہ مسلمان کی دوسری خوبی ہونی چاہیے کہ مسلمان اس کے اندر جتنا ایمان ہے, جتنا اللہ سے تعلق ہے, جتنا آخرت کا خوف اور تقویٰ ہے اندر ہے نا, وہ اندر کی ساری چیزیں اخلاق سے ظاہر ہو رہی ہیں, اتنا ہی وہ جھک رہا ہے, اتنا ہی اپنے کو اللہ کے بندوں کے سامنے عاجز بن رہا ہے, توازو کے ساتھ پیش آ رہا ہے. کیوں؟ اندر ایمان بھرا ہوا, اندر تقویٰ بھرا ہوا, اندر اللہ سے تعلق. سب سے بڑے ایمان والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے بڑے اللہ سے ڈرنے والے کون؟ اللہ کے نبی ہیں. سب سے ان سے بڑا تقویٰ, ان سے بڑا خوف کسی کا ہو سکتا ہے؟ لیکن اخلاق بھی اتنے اونچے ہیں. بدر کا سفر بڑا عجیب سفر, سواری ایک سوار تین, سارے صحابہ ایسے ہی چلے, تنگیوں کا سفر تھا, سواری ایک ہے اور تین تین سوار ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی ترتیب بنا دی اور خود اپنی ترتیب بنائی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت علی رضی اللہ عنہ, حضرت ابو لبابہ, یہ تین ایک سوار ہیں. کوئی فرق نہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں. اب چلے, جب چلے تو ترتیب بنی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسافت کے بعد اتر گئے تو حضرت ابو لبابہ کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اللہ کے نبی ہیں, آپ سوار ہو جائیں, ہم چلیں گے, کوئی بات نہیں, ہمیں ثواب ملے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نہیں نہیں, وہ نہیں ہو سکتا. جس طرح تمہیں نیکیوں کی ضرورت ہے, اس طرح مجھے بھی نیکیوں کی ضرورت ہے. ہاں, اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم طاقتور ہو تو میں تم سے زیادہ طاقتور ہوں. آپ نے نہیں کیا. یہ نبوت والے اخلاق ہیں. ایسے اخلاق سے جب امت چلتی ہے نا تو لوگ چابیاں دے دیتے ہیں. چابیاں, بیت المقدس کی چابی اخلاق نبوت سے ملی, تلوار سے نہیں ملی. نبوت والے داعیانہ اخلاق سے بیت المقدس کی چابی ملی. جب یہ صحابہ پہنچے تو وہاں کے علاقے, وہاں کے جو ذمہ دار تھے, انہوں نے کہا, دیکھو بھائی, لڑائی وڑائی نہیں, تمہارے جو امیر ہیں ان کو بلاؤ, بس ہم انہیں دیکھنا چاہتے, ان کے ہاتھ میں دینا چاہتے ہیں چابی. بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ کیسے فتح ہو رہا ہے؟ تو امیر فوج نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, آپ کو بلا رہے ہیں. حضرت, اچھا ٹھیک ہے چلو. حضرت نے مدینہ منورہ سے سفر کیا. کیسے سفر؟ اپنے خادم کو ساتھ لیا, سواری ایک ہے, چل رہے ہیں. چلتے چلتے باری, دونوں کی باری ہے, امیر اور خادم دونوں, امیر بھی ساتھ, خادم اور ایک سواری, دونوں آپس میں باری طے کرے. جب شہر میں داخلے کا وقت آیا تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ حضرت عمر کے پیدل چلنے کی باری آئی اور غلام کے سوار ہونے کی باری آئی. وہ غلام درخواست کر رہا ہے, حضرت نہیں, یہ مجھ سے نہیں ہوگا. شہر میں داخل ہو رہے ہیں, سب لوگ انتظار کر رہے ہیں, امیر المومنین آ رہے ہیں, آپ چلے میں بیٹھوں, یہ نہیں. ہم ہوتے تو نہیں بھی, ہاں صحیح کریں, ہاں یہ یہ ہمارے اکرام نہیں ہے. تو میں فرو نہیں, بالکل نہیں ہو سکتا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ کھڑے تھے کتاب لے کے اور وہ نشانی دیکھنا چاہتے تھے حضرت عمر کی, کہ اپنی کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ان کے نبی کے دوسرے خلیفہ ہوں گے اور ان کا یہ مزاج ہوگا. وہ کھڑے کتاب کھول کے اور دیکھ رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ شہر میں داخل ہو رہے ہیں اس حال میں کہ وہ سوار ہے غلام اور حضرت عمر نکیل پکڑے ہوئے ہیں اور وہ کتابوں میں کھڑ کے دیکھ رہے ہیں, اور جیسے ہی آئے انہوں نے چابیاں اٹھا کے دی. یہ داعیانہ اخلاق ہیں جو دلوں کو فتح کرتے ہیں. یہ ہے نبوت والے اخلاق. سفر میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم, گرمی لگی, فرمایا حذیفہ غسل کرنا چاہتا ہوں, پانی کا انتظام کرو. پانی کا انتظام کیا آپ نے, غسل فرمایا. جس پھر فرمایا حذیفہ تم بھی غسل کر لو. انہوں نے کہا میں کر لوں گا. نہیں نہیں, مجھے جس طرح گرمی لگ رہی ہے تمہیں بھی لگ رہی ہے, میں تمہارے لیے انتظام کروں گا. پھر آپ نے ان کے لیے انتظام کیا اور پردہ کیا, حضرت حذیفہ نے غسل فرمایا. کون ہے اللہ کے نبی ہیں یہ مسلمان. جس طرح پھلدار درخت کی یہ صفت ہوتی ہے, کیا صفت ہے؟ کہ جتنا اس کے اندر پھل پکا ہوا ہوتا ہے اتنا ہی اس کے اندر عاجزی آتی ہے. اسی طرح ایک مسلمان خالی خول نہیں, اندر تقوی ہو, اندر ایمان ہو, اندر اللہ کا تعلق ہو, ہاں اس کی زبان سے, اس کے کردار سے یہ پتہ چلے گا. یہ نبوت کا, نبوت کے اخلاق کو لے کر چل رہا ہے. اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے دوستو. اخلاقیات کی لائن ہماری ہٹی ہوئی ہے. کہ جیسے پھلدار درخت کی تیسری صفت کیا ہے؟ کہ پھلدار درخت ہر ایک کو فائدہ پہنچائے, ہر ایک کو فائدہ دے, ہر ایک کو سایہ دے. ہر ایک کو سایہ دیتا ہی دیتا, مسلمان ہو کے غیر مسلم, انسان ہو کے جانور, ہر ایک کو فائدہ دے. یہ نہیں دیکھتا کہ بھائی اچھا یہ ہے یا نہیں. اسی طرح مسلمان, اس کا یہ مزاج ہے کہ اپنی ذات سے وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے. یہ نبوت نے, مزاج نبوت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کی تربیت ہی اس طرح فرمائی کہ اس کی سوچ اور اس کی فکر یہ ہی بنے کہ میری ذات سے انسانیت کو کیا فائدہ پہنچے, یہ سوچوں. دنیا کا علم یہ سکھاتا ہے کہ اس کے جیب سے مجھے کیا فائدہ ملے, ہے نا؟ سارا علم یہی سیکھتے نا. سارا علم یہ ہے کہ ہاؤ ٹو میک منی، دین کا علم ہے کہ ہاؤ ٹو اسپینڈ منی، یہی فرق ہے. ہاں اسلام میں سارے ہاں بتائے بھائی یہ ہیں یہ ہیں اخراجات کی، ہاں کہ کیسے، ہاں کیسے کیسے اپنی صلاحیتوں کو لگائیں. اللہ اکبر. جس طرح ہاں ایک واقعہ میں عرض کروں کہ ملک شام کا ایک واقعہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بعد کے دور کا. ایک مسلمان کا دکان ہے، ایک مسلمان کا دکان ہے، شام کا وقت ہے کہ غیر مسلم اس کے پاس کچھ خریدنے کے لیے آیا. وہ مسلمان ساتھ کہنے لگے بھائی یہ چیز سامنے کی دکان سے لے لو، سامنے کی دکان سے لے لو. وہ تعجب میں پڑ گیا، گاہک میرے پاس دو چیزیں ہیں، موت اور گاہک اللہ لاتے ہیں. آدمی اپنی چالاکی سے گاہک کو نہیں بلا سکتا، دیکھا ہوگا انڈیا پاکستان میں بلاتے رہتے ہیں بلاتے رہتے ہیں، لیکن وہاں یہاں چھوڑ کے وہیں جائیں گے، وہ ہے نا بلاتے رہتے ہیں ادھر آؤ بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ، کوئی نہیں آتا. کیوں؟ گاہک اللہ لاتے ہیں، آدمی اپنی چالاکی سے نہیں کماتا. گاہک آیا ہے وہاں بھیج رہے ہیں بھائی وہاں سے بھیجو. وہ بڑا پریشان، وجہ کیا ہے؟ کہہ رہے کہ دیکھو صبح سے میری اتنی تجارت ہو چکی ہے کہ میری بیوی بچی کا بچوں کا گزارا ہو گیا. میں دیکھ رہا ہوں کہ سامنے کا جو دکان ہے اس میں کوئی آدمی نہیں آیا، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے بھی بیوی بچے ہیں، اس کا بھی گزارے کا کچھ سامان ہو جائے. وہ وہاں گیا، وہاں سے چیزیں لیا اور لے کر فوراً یہاں کے آئے کھڑا ہو گیا. میں لگے کیا لے لیا؟ ہاں لے لیا. اب کیوں آئے؟ کہنے لگے کہ میں آپ سے ایمان لینے آیا. قرآن کریم نے عجیب نقطہ بیان کیا، وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. بہت عجیب اصول بیان کیا قرآن نے، اللہ کرے یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ. جن لوگوں کی زندگی اس بنیاد پہ گزرتی ہے کہ میں لوگوں کے لیے نافع کا ذریعہ بنوں، لوگوں کی خیر خواہی اور لوگوں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنوں. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسِ. جو وہ لوگ جن کی زندگی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی ذات سے انسانیت کو فائدہ پہنچاؤں، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، اللہ ان کے قدموں کو جما دیتے ہیں. کتنی بڑی بات قرآن کہہ رہا ہے، اللہ ان کے قدموں کو جماتے ہیں، ان کے حالات کو سازگار کرتے ہیں. وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسِ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ الْمُسْلِمِ. نہیں کہا کہ جو مسلمانوں کے لیے فائدے کا نہیں، درخت صرف مسلمان کو سایہ نہیں دیتا. جس طرح درخت ہر ایک کو نفع دے، ہر ایک کو فائدہ پہنچائے، اسی طرح یہ مسلمان پوری انسانیت کے لیے نفع کا سبب بن رہا. پھلدار درخت کی یہ خوبی ہے، یہ پھلدار درخت کی خوبی کیا ہے کہ اگر ڈنڈا مارو وہ اس کے بدلے میں جواب دے، اس کے بدلے میں کیا جواب دے؟ پھل دے. پتھر ماریں گے پھل ملے گا، ڈنڈا ماریں گے پھل ملے گا. مسلمان یہی ہے اس کے. اللہ آج ہم نے یہی آیت پڑھی ہے سورہ حامیم سجدہ میں، اللہ نے بڑی بڑی اللہ کا وعدہ سچا، اللہ کا وعدہ پکا، میری بات میرا تجربہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کیا فرما رہے؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی ادفع باللتی ہی احسن. برائی ہو جائے اس کو اچھے طریقے سے پیش دور کرو. کوئی تم سے بگڑ گیا، کوئی تم سے الجھ گیا، کوئی تم سے جھگڑا کر لیا، کیا کرو؟ سب سے زیادہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، سب سے زیادہ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو. اللہ تعالیٰ فرمانے فَإِذَن، اسی وقت، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اسی وقت بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. سب سے زیادہ اگر تمہاری دشمنی آپس میں ہے، اللہ تعالیٰ کا انہ ولی حمیم، اللہ گہری دوستی گہری محبت ڈال دیں گے. یہ اللہ کی طرف سے یہ وعدے ہیں کہ جس طرح پتھر مارو درخت کو فوراً نیچے پھل گرتا ہے، ایک مسلمان کے ساتھ زیادتی ہو فوراً اس کے جواب میں حسن سلوک کا پیغام ملتا ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں کی زمین قریب قریب تھی، دونوں کی زمینیں تھیں. حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ دیکھ رہے ہیں کہ معاویہ کے کچھ غلام کچھ لوگ میری زمین میں کچھ زیادتی کر رہے ہیں، حضرت عبداللہ ابن زبیر نے زبردست خط لکھا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو کہ معاویہ تم اپنے غلاموں کو سمجھاؤ ورنہ، بہت سخت قسم کا خط. تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خط ملا، اور معاویہ کون ہیں؟ امیر المومنین اس وقت، بادشاہ ہیں. اقتدار پر پوری قدرت کے باوجود جب آدمی معاف کرتا ہے نا، یہ اصل بڑا بڑی بات ہے. بدلہ لینے کی پوری طاقت ہے. آپ نے اپنے بیٹے کو بلایا، یزید ادھر آ، دیکھ عبداللہ ابن زبیر کا خط ہے، کیا کریں؟ تو خط دیکھتے ہی یزید نے کہا، ایک 10-15 سپاہیوں کو بھیج کر زنجیروں میں باندھ کر ان کو پکڑ کے لایا جائے. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس سے اچھا میرے پاس ایک سولوشن ہے. وہ کیا ہے؟ کہنے لگے، خط لکھو تم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حواری زبیر کے بیٹے عبداللہ، کتنی بھاری بات، ان کے نام خط لکھا جا رہا ہے امیر المومنین معاویہ کی طرف سے. اور خط کیا ہے؟ کہ تمہاری جو شکایت تھی وہ ہمیں پہنچی، اور تمہیں جو تکلیف ہے ہم اس کی معافی مانگتے ہیں. اس شکایت کو دور کرنے کا، اس تکلیف کو دور کرنے کی ایک ہی صورت مجھے سمجھ میں آئی، کہ میری زمین اور غلاموں کے ساتھ جتنی جائیداد وہاں ہے میں تمہیں وہ ہدیے میں دے دیتا ہوں. اگر اس کے بعد کوئی شکایت پہنچے تو آپ مجھے ضرور اطلاع فرمائیں، میں آپ کی ضرور خدمت کروں گا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا جب خط پہنچا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو کہنے لگے، معاویہ تم سردار اسی لیے بنے ہو ان اخلاق کی وجہ سے، یہ اخلاق کی بلندی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تمہیں سردار بنایا. ہمارے بیانوں سے لوگ متاثر نہیں ہوتے، ہمارے قلموں سے لوگ متاثر نہیں ہوتے، ہماری ایک زندگی چاہیے دوستو. ایک زندگی چاہیے، زندگی ایک اخلاق والی زندگی، نبوت والے صفات، داعیانہ اخلاق، نبوت والے اخلاق. کیونکہ ہم داعی ہیں، ہم داعی الی اللہ ہیں، اسی لیے اللہ نے ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ کے بعد یہ آیت پیش کی کہ ہم داعی الی اللہ ہیں. اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین کی طرف متوجہ کرنا ہماری ذمہ داری. داعیانہ اخلاق کے ساتھ اگر ہم صرف چلیں گے، اللہ لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ فرمائیں گے، لوگوں کے قلوب فتح ہوتے چلے جائیں گے. اسی لیے قیامت کے دن ایک آدمی کو بلایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اس کو جنت میں عالی شان درجہ دے دو. کیا کیا ہے وہ؟ فرشتے پوچھیں گے، عالی شان درجہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اخلاق سب سے اونچے تھے. اخلاق کی بلندی کی وجہ سے کیا فرما رہے؟ جنت کا عالی شان درجہ مل رہا، جنت کا عالی شان. نماز پڑھ لینا آسان، تہجد پڑھنا آسان، صلاۃ التسبیح پڑھنا آسان، قرآن کی تلاوت آسان، اخلاق نفس پر سب سے بھاری ہے. یہ سیکھنا ہے، اللہ سے مانگنا بھی ہے، اے اللہ وہ اخلاق، حدیث کی کتابوں میں مستقل چیپٹر ہے، وہ اخلاق نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، وہ صحابہ کے اخلاق جن سے اللہ نے لوگوں کے دلوں کو فتح کیا. مسلمان ایک زمانہ تھا بولتا کم تھا، اور اپنی زندگی میں وہ داعیانہ اخلاق کو لے کر چلتا تھا، اور لوگ ان کی زندگیوں کو دیکھ رہے ہیں، زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگیوں کو بدل رہے ہیں. چار آدمی حضر موت سے چین پہنچے، حضر موت یمن سے چین پہنچے ہیں، صرف چار آدمی، اور انہوں نے اپنی تجارت میں اخلاق دکھائے، اپنی تجارت میں اخلاق دکھا رہے ہیں اور نبوت والے اخلاق بتا رہے ہیں. کیوں؟ کشش ہے، ایسی کشش کہ اللہ اکبر. چار کے چار لوگ انہوں نے طے کیا، چار کام کریں گے. سب سے پہلا کام یہ کریں گے، ہم چار طرف پھیلیں گے. چائنا گئے، چائنا میں چاروں طرف گھومیں گے. دوسرا اصول انہوں نے یہ بنایا کہ جو چیز ہم بیچیں گے نفع کم سے کم رکھیں گے. اور تیسری چیز، کوئی ادھار مانگے ادھار دے دیں گے. تیسری چیز، اگر کوئی ادھار واپس نہ کرے مہلت دیں گے، اگر مہلت پہ بھی نہ دے تو ہو سکے تو معاف کر دیں گے. یہ چار اصول انہوں نے اپنی تجارت کے بنائے. یہ چاروں اصول نبوت کے اخلاق کے ہیں، صرف یہ چار اصول انہوں نے بنائے. کچھ ہی دنوں میں لوگوں کے قلوب ہدایت کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہاں کے کچھ حاسدین شر پسند بادشاہ سے جا کے انہوں نے شکایت کر دی. بادشاہ نے ان کو بلایا اور بغیر پوچھے سمجھے ان کو کہا، ان کو نکالو. تو سارے علاقے کے لوگ جمع ہو گئے، بڑے یہ تو بڑے اونچے اخلاق والے ہیں، انہیں کہاں سے نکال رہے ہیں؟
چنانچہ بادشاہ بے بس ہوا اور انہیں اس علاقے میں رہنے کی اجازت دی. کچھ ہی دنوں میں سارا علاقہ اسلام میں داخل ہوا, سارا علاقہ اسلام میں داخل. اسی لیے دوستو نبوت کے اخلاق کی بنیادیں ہیں کہ اس پر ہمارا دین چلتا ہے. وہ اخلاق اگر زندگی میں ہوں ہاں پھر دیکھیں ہمارے ایمان کی حفاظت, ہمارے اعمال کی حفاظت, ورنہ بد اخلاقی کے نتیجے میں ہمارے اعمال بھی محفوظ نہیں رہیں گے. ایک آدمی بڑے سے بڑا عمل کر رہا, ایک آدمی بڑے سے بڑے اعمال کر رہا لیکن بد اخلاقی ہے زندگی میں, محفوظ نہیں رہیں گے. نمازیں ہیں, تلاوت ہے, بہت ہے زبان. ایک حدیث میں سناؤں آپ کو جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بلکہ ہم تو یہ دعا مانگنا ہے اس حدیث کی روشنی میں, اے اللہ میرے دل کو بھی مسلمان بنا, میری زبان کو بھی مسلمان بنا. اس حدیث کی روشنی میں علماء نے یہ لکھا ہے. یہ فرمایا مسلمان کون ہے؟ حدیثوں میں بہت سے اس کی تعریف ہیں. ایک حدیث میں ہے مسلمان وہ ہے جس کا دل بھی مسلمان ہو, جس کی زبان بھی مسلمان ہو. کہ ہم دعا کریں اللہ میری زبان بھی مسلمان بنا دے, میرا دل بھی مسلمان بنا, کہ زبان کہ سب اخلاق کی بنیاد پوری کی پوری زبان پر ہے, پورے اخلاق کی بنیاد زبان پر ہے. کہ آدمی اخلاق والا ہے, آدمی میں اخلاق نہیں ہے اس کی زبان. جیسے ڈاکٹر کے پاس جائیں پیٹ کا ہاضمہ زبان سے چیک کر کے بتاتے ہیں, بتاتے نہیں بتاتے, زبان کھول کے بتاؤ, زبان سے پورا اندر کا حساب لگا لیتے ہیں, اس کے بول, اس کا لہجہ, اس کے تلفظ. ہاں ہارون رشید, مامون رشید کے سامنے ایک بزرگ آئے, ایک عالم آئے اور بڑے سخت انداز میں انہیں ٹوکا. تو مامون رشید نے کہا دیکھو آپ جو ہے نا موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ اچھے نہیں ہیں, وہ اللہ کے پیغمبر تھے اور میں فرعون سے بدتر نہیں, میں تو اللہ کو مانتا ہوں. اللہ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا تو کہا بھئی نرم گفتگو کرنا, قولا لہو قولا لینا, کہ نرم گفتگو کرو, لعلہ یتذکر او یخشا, شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لے یا ڈر جائے, لہذا آپ بھی نرم گفتگو کریں. اسی لیے اللہ نے زبان میں نرمی ہڈی نہیں رکھی کہ پوری زبان نرم ہے, کہ آدمی کی زبان سے نکلے نرم الفاظ. کہ المؤمنون حینون لینون, مومن وہ ہے جس کی زبان میں نرمی, جس کے مزاج میں نرمی, جس کی طبیعت میں نرمی. حدیث پاک میں آتا ہے اللہ جس گھر کے اللہ تعالی اس گھر میں بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں جس گھر میں نرمی ہوتی ہے. اسی لیے دوستو ہم نیت کریں قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ نے اور قرآن پاک کی کئی جگہوں پر اپنے بندوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اخلاقیات کی لائن سے بہت ہی متوجہ فرمایا اور بد اخلاقی کے نتیجوں سے ڈرایا. سب سے بڑا نتیجہ بد اخلاقی کا قیامت کے دن یہ کنگال بن کے اٹھے گا, مفلس, یہ سب سے بڑا بد اخلاقی کا نتیجہ ہے. اس کے اعمال ہوں گے پہاڑوں کے بقدر, اس کی تلاوتیں ہوں گی پہاڑوں کے بقدر, لیکن آئے گا زبان کا غلط استعمال, ہاتھ کا غلط استعمال, دل کا غلط استعمال. یہ سارا قد شتم ہادا, قد کدی بہادا, کبھی کسی کی غیبت, کبھی کسی کی برائی, یہ ساری چیزیں اللہ اکبر, یہ جو ہے نا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ہر شعبے میں, اللہ ہماری زندگی میں دین زندہ فرمائے, خاص طور پر اخلاقیات, وہ اخلاق جو نبوت والے اخلاق ہیں, ان اخلاق کو لے کر ہم چلیں پھریں. ہم یہی دوستو ہمارے لیے اس وقت کا تقاضا ہے, ہاں دعوت کا تقاضا ہے کہ دعوت کیوں اس سے ایسے. ایک واقعہ میں بات کر کے اپنی آغاز کروں, ختم کروں اپنی بات, کے حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والی تھی. حضرت صفیہ جانتے ہیں وہ کون ہے؟ وہ یہودی معاشرے کی یہودی خاندان کی بیٹی تھی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تو قبا میں آئے تو دو آدمی, حی ابن اخطب اور اس کا بھائی, یہودیوں کے بڑے سردار, دونوں آپس میں مل کر بات کرنے لگے, مشورہ کرنے لگے. سنا ہے کہ کوئی آئے ہیں مکے سے یہاں پر, جا کے تحقیق کرو, جا کے تحقیق کرو, وہ اپنے کو نبی کہہ رہے ہیں. گئے, اس میں سے حی ابن اخطب وہ گیا اور جا کے اس نے تحقیق کی اور دیکھا پھر آ کے اپنے بھائی سے کہہ رہا ہے, اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ایمان لانے کے بعد یہ حدیث انہوں نے اپنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں. یہ بات ان کے ذریعے سے ہمیں پہنچی کہ جب میرے باپ آئے, میرے چچا اور میرے باپ کے درمیان گفتگو ہوئی, میں دیوار سے کان لگا کے سن رہی تھی کہ وہ کہہ رہا تھا میرا باپ کہ وہاں واقعی وہ اللہ کے نبی ہیں, ہماری آسمانی کتابوں میں نبوت کی جو علامتیں ہیں وہ ساری علامتیں انہیں پائی جاتی ہیں. تو بھائی نے پوچھا کیا پروگرام ہے, کیا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا جینا مرنا بس مخالفت میں ہے, میری زندگی بس ان کی مخالفت میں ہے. وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا, مزاج میں حد درمی آ گئی تو بس ہوگی. حضرت صفیہ سن رہی تھی کہ پتا ہے کہ نبوت کی علامتیں ہیں, پھر ضد اندر کی. کچھ ہی دنوں میں خیبر فتح ہوا. جب خیبر فتح ہوا تو وہاں کے بڑے بڑے لوگ جو ہے نا قیدی بن کے آئے, اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی قیدی بن کے آئے. اور جب تقسیم ہوا سامان مال غنیمت تو کسی صحابی کے حصے میں وہ حضرت صفیہ چلی گئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا یہ اس معاشرے کی لیڈر کی اور اس کے سردار کی یہ بیٹی ہے. تو آپ نے وہ صحابی کو بلایا, فرمایا دیکھو تمہارے پاس جو عورت ہے وہ ایک اس سردار کی بیٹی ہے. تو وہ صحابہ تو منشأ نبوت کو سمجھتے تھے, فوراً کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہو تو انہیں آزاد کر دوں. چنانچہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا. آزاد کر کے اس معاشرے کو یہ سبق دیا, یہ بتایا دیکھو جس نبی کے ساتھ تم نے قتل کا, جس نبی کے ساتھ تم نے زیادتی کا پروگرام بنایا تھا, اس نبی نے تمہارے ساتھ یہ حسن سلوک کا معاملہ کیا, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کر کے عزت کے ساتھ ان کو اپنے گھر میں لایا. صرف یہ ایک عمل آپ کا ایسا ہوا کہ اس خیبر کے ہزاروں لوگوں کے لیے ایمان و ہدایت کا ذریعہ بن گیا. سر چیز یہی ہے کہ ہم اپنا کردار, اپنا رویہ, اپنی زندگی درست کرنا ہے, اور اس کی سب سے بڑی بنیاد نبوت والے اخلاق ہیں. اللہ تعالی ہماری زندگی میں وہ پیدا فرمائے, اللہ ہمیں وہ آسان فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك, وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہماری ایک ایک اے اللہ تنہائی کے, ظاہر کے, باطن کے ایک ایک گناہ کو اپنے فضل سے معاف فرما. ہماری مغفرت فرما, ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما. یا اللہ پوری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ مغفرت کی رات ہے, یا اللہ یہ سفر کی آخری رات ہے. یا اللہ ہمیں محروم نہ فرما, یا اللہ ہمیں معاف فرما. تو معافی کو پسند فرماتا ہے, معاف کرنا تیری صفت ہے. یا اللہ تو نے بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کر دیا, ہم بھی تیرے دربار میں جھولی پھیلائے بیٹھے ہیں. اے اللہ آج ہمیں مغفرت کا پروانہ نصیب فرما. یا اللہ ہمیں معاف کر دے, یا اللہ ہمیں معاف فرما دے, یا اللہ ہمیں معاف فرما دے. اے اللہ ہمارے اے اللہ اندر کی سیاہی کو اے اللہ صاف فرما دے. یا اللہ اپنی رحمت کی ہواؤں میں اے اللہ ہمیں صاف فرما. یا اللہ اپنے کرم کی چادر میں ہمیں لے لے. یا اللہ مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ ہماری ایک ایک ضرورت کو اور حاجت کو اپنے فضل سے پورا فرما. بقیہ جو زندگی ہے اللہ باقی ہے, یا اللہ تیرے مرضیات پر گزارنے کی توفیق نصیب فرما. خاص طور پر اب اے اللہ 10 راتیں باقی رہ گئیں. یا اللہ یہ مبارک گھڑیاں ہیں, پتہ نہیں آئندہ سال ملے نہ ملے. یا اللہ ان مبارک گھڑیوں کو, ان مبارک راتوں کو خوب تیری عبادت کر کے تجھ سے لے کر یا اللہ اس کی رحمتیں, اس کی برکتیں حاصل کرنے والا ہمیں بنا دے. محروم نہ فرما, بد نصیبوں میں اے اللہ شامل نہ فرما, بدبختوں میں شامل نہ فرما, نیک سعید لوگوں میں شامل فرما. یا اللہ اس امت کی انفرادی اجتماعی پریشانی کو دور فرما, بیماروں کو صحت نصیب فرما. یا اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرما. ہماری حاجتوں کو اپنے غیب سے پورا فرما, ہماری دعا کو اپنے فضل سے قبول فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.